لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالتي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق وخير الخلائق بعد الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سمد رحمت ذوق شوق کے ساتھ درشنی پر لیئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نهاية هي واجب التكريم مخدوم مكرم مہمان گرامی قدر حضرت شیخ عبدالحفیظ مکی صاحب مدرس دولہ عالی قابل صدر احترام صدر محفل شیخ الحدیث حضرت مولانا شفیق الرحمان بخاری صاحب مدرس دولہ عالی معزز و محترم علماء کرام سامعین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں ایک عرصہ کے بعد آپ کے شہر میں فکر جنگوی کے عنوان پر منعقد ہونے والی اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے آج کا انسانوں کا یہ جمع غفیر اصحاب رسول کے پروانوں کا ٹھاٹھے مار پار ہوا یہ سمندر اس بات کی منہ بولتی دلیل ہے سپاہ صحابہ کا راستہ مصائب و آلام تشدد و بربریت کے ذریعے سے روکنے والے ناکام ہو چکے ہیں، صبر و استقامت، جرأت و بصالت اور طرح طرح کے ہتھ کنڈوں کا شکار بن کر اپنی راہ پہ چلتے رہنے والے لوگ آج سر بلند کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ ہم اس پر بارگاہ عزدی میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ وہ ذات حق تعالی ہے، محض اپنے کرم و فضل کے ساتھ ہم جیسے لاتواب کمزوروں کو، سیاکار اور خطاکاروں کو یہ توفیق بخشی کہ ہم اس عظیم مقصد کو آگے لے کر بڑھیں اور اپنے شہید قائدین کے دیے ہوئے پرچم کو پورے عالم میں لہرائیں۔ اللہ کی توفیق ہمارے شام میں حال نہیں، ہماری نیتوں میں اخلاص، ہمارے جذبوں میں توانائی، ہمارے قدموں میں استقامت رہی، انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے جب صرف پاکستان کی دھرتی پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں حضرت جھنوی شہید رحمت اللہ علیہ کی فکر غالب ہو کر رہے گی۔ امیر عظیمت، بانی سپاہ صحابہ مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ تعالی کی فکر کیا تھا؟ ہر شخص آپ کی فکر کو اپنے اپنے سوچ اور اپنے ذوق کے مطابق اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ میرا اپنا زاویہ نگاہ اور نقطہ نظر یہ ہے کہ مولانا جھنوی شہید رحمت اللہ علیہ کی فکر، آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ کوئی نیا نہیں تھا، آپ کا مقصد، آپ کا پروگرام کوئی آپ کا اپنا ترتیب دیا ہوا نہیں تھا، بلکہ آپ کی سوچ اور فکر وہی تھی، آپ کا مقصد اور نصب العین وہی تھا۔ جس مقصد اور نصب العین کو لے کر اس کائنات میں آمنہ کلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ مقصد غلبہ اسلام تھا، اللہ کے دین کو چار دانگ عالم میں غالب کر دیا جائے، ادھیان باطلا کی سر کو بھی اس انداز میں کی جائے کہ سوائے خدا وحدہ لا شریک کے کسی اور کی الوہیت کا چراغ جلنے نہ پائے، اس آسمان کے نیچے اللہ کی اس دھرتی پر اللہ کی جتنی مخلوق آباد ہے وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کے نظام سے روشناس ہو اور اپنا تعلق اللہ کے آخری رسول کے ذریعے اپنے خدا وحدہ لا شریک سے جوڑ لے۔ یہ بات ان آیات میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کی گئی ہے جو دو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ألا خذ الآن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ میرا رسول اور پیغمبر میرے دین کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب کر دے. بعثت رسول کا مقصد پیغمبر کائنات کی تشریف آوری کا مقصد اور نصب العین یہ ہے کہ اللہ کے دین کا پوری دنیا میں ڈنکا بج جائے، ادیان باطلہ دم توڑ جائے، اللہ کا دین غالب ہو. چنانچہ اس مقصد کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر ایک جماعت کو تیار فرمایا. تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، آپ حضرات کو بخوبی اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر آج بھی ہم غلبہ اسلام کے لیے قدم آگے بڑھانا چاہیں، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے سنت رسول کو سامنے رکھتے ہوئے انداز پیغمبر کو اپنے لیے نشان راہ سمجھتے ہوئے اگر ہم غور کریں گے تو ادیان باطلہ کی کمر توڑنے اور دین حق کو غالب کرنے کے لیے جہاں ایک صالح قیادت، جہاں ایک با تدبیر، با صلاحیت، نگاہ بلند، سخن لواز اور جاں پرسوز قیادت کی ضرورت ہے، وہاں ایک ایسی جماعت کی ضرورت بھی ہے جو اپنی قیادت کے اشارے ابرو پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہے. چنانچہ آمنہ کے لال نے مکہ کی دھرتی پر اپنی ایک جماعت کو تیار فرمایا. اس کی تحریر جس انداز میں ہوئی، کبھی وہ جماعت مصائب و آلام کی وادیوں سے گزر رہی ہے، کہیں اس کے افراد تپتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ رہے ہیں، کہیں پیغمبر اسلام کی جماعت کو مکہ کی گلیوں میں تختہ مشک بنایا جا رہا ہے، تختہ دار پہ چڑھایا جا رہا ہے، چوکوں چوراہوں اور گلیوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے والوں کو عرصہ حیات بند کر دیا گیا ہے. مگر حکم ربانی یہ ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ تمام تر مصائب و آلام کو برداشت کرتے رہو اور اس تک نہ کہو. تیرا کان آمنہ کے لال نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی تربیت فرمائی، پھر آپ اپنی جماعت لے کر جب مدینہ میں آئے اور پھر بدر کے میدان میں اترے. اب دیکھیے پیغمبر کی تربیت کا اثر، اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کی ہوئی جماعت کی بہادری، جانبازی اور جاں سپاری، اور آپ کی جماعت کے انداز قربانی کو دیکھیے کہ آپ جب اس جماعت کو بدر کے میدان میں لائے ان کے ہاتھ میں اپنے تک نہیں ہے، ان کے پاس سواری تک نہیں ہے، دشمن کے مقابلے میں تعداد کے تناسب سے انتہائی کم اسلحہ نہ ہونے کو ہے، اور کوئی جنگی تیاری کر کے گھر سے نہیں نکلے،
مگر ایمان اتنا مضبوط ہے، حوصلے اتنے بلند ہیں، جرات کا عالم یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کہا کہ کیا خیال ہے ہمیں مکہ سے آنے والے لشکر جرات سے لڑنا چاہیے یا مدینہ واپس لوٹ جانا چاہیے، تو ایک بھی جانساروں میں سے آپ کا ایک ساتھی ایسا تھا جس نے یہ کہا ہو ہم تو تیاری کر کے نہیں آئے، اسلحہ لے کر نہیں آئے، ہمارے پاس سواریاں کم ہیں، ہمارے پاس سوارے حرف کم ہے، بلکہ ایک ایک لفظ کر چالیساری کے ورنداز اختیار کیے، پیغمبر اسلام کے ساتھ وہ جرت مندانہ تقریریں کی اور ایسے بچوڑے دیے جہاں تک کہ آملا کے رام کے چہرے پر بشتاشت پھیل گئی، آپ دوسرے روز سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں، بارگاہ عرضی میں سجدہ ریز ہو کر پیغمبر اسلام اللہ کی بارگاہ میں اعلان فرماتے ہیں، اللہم ان خالق حضرت علی عطا عطا لا تعبد عبدا، میرے رب میرے پاس تو پونجی تھی، میرے پاس تو کمائی تھی، جو محنت میرے پاس تھی میں تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں، بدل کے میدان میں لا چکا ہوں، اب میں تیری بارگاہ میں رقب دعا ہوں، تو اس کی مدد کر، نصرت کر، رب اگر یہ جواب اس میدان میں آلات ہو گئی تو یاد رات قیامت تک تیری عبادت میں کوئی نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں کتنے بڑے کتنے قیمتی الفاظ پیش فرما رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ جماعت آج بدر کے میدان میں ہلاک ہو گئی پھر اے رب قیامت تک کوئی تیرا نام لے نہ ہوگا، اگر تو چاہتا ہے کہ پوری کائنات میں تیری وحدانیت کے پھریرے لہرائیں، اذانوں میں تیرا نام گونجے، لوگ نماز تیرے نام کی پڑھیں، تیرے نام کی نظر و نیاز ہو، تیرے نام میں وہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہوں، تو پھر آج میری اس جماعت کی حفاظت کر، یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری تیرا سالا محنت ہے، یہ میری پونجی ہے، میں وہ پونجی لے کر تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں۔ کیا بات تھی آپ جب مشورہ کر رہے تھے، کتب سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ حضرات انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ مہاجر صحابہ کرام تو بڑھ بڑھ کر دادے خلاف دینے کے وعدے فرما رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں، مگر حضور چاہتے یہ ہیں کہ انصار بھی بتلائیں کہ ان کا مشورہ کیا ہے، تو انصار میں سے ایک صحابی اٹھے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آمنہ کے لال اللہ کے رسول ہم تو آپ کے وہ غلام ہیں، اشارہ کرنا آپ کا کام ہے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے سامنے لڑیں گے، ہم آپ کی پشت کی جانب لڑیں گے، جب تک ہماری رگوں میں خون ہے، جب تک جان میں جان ہے، اور جب تک ہمارا جسم سلامت ہے، ہمارے جسم کے ٹکڑے پڑ جائیں گے،
درت والا آدم تارک درت والا درت والا
اور بات صحابہ کی ہو رہی ہے نام آدم تارک کا
چھوڑ شان صحابہ عظمت صحابہ خلافت راستہ
یہ ایک جماعت تھی مجھے اس وقت بدر و احد خندق و حنین و تبوک کے واقعات کو دہرانا مقصود نہیں میں یہ عرض کرتا ہوں جب یہ مخلص جماعت مٹھی بھر جماعت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے صرف 10 سال کے عرصے میں 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم غالب آ گیا اسلام کا نظام غالب آ گیا اللہ کا دین پھیل گیا اتنے رقبے پر اسلام غالب آ چکا تھا کہ اگر 3 پاکستانوں کو ملایا جائے تو اس سے بڑا رقبہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانکاروں کے ذریعے خود حضور کی زندگی میں فتح ہو چکا تھا ثابت کیا ہوا ساتھی مخلص ہوئے نظر اللہ پر ہو قیادت خانے ہو اور پھر مقاصد اعلیٰ عرصہ ہو کوئی دنیاوی مفاد اور کوئی انسان کی ذاتی غرض و حاجت اس کے پاؤں کی بیڑی نہ بنی ہوئی ہو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی جماعت کو بڑھنے سے ایسی جماعت کو پھیلنے اور پھولنے سے روک نہیں سکتی چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے 2 سال 3 مہینے 10 دن آپ کا دور خلافت ہے اس دور میں مرتدین کا فتنہ آیا منکرین ختم نبوت نے سر اٹھایا منکرین زکات سامنے آئے آپ نے طوائل عرب کے اعتراض اور منکرین زکات منکرین ختم نبوت کے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی سرحدوں کو مزید توسیع دی یہاں تک کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 11 لاکھ مربع میل پر اسلام غالب آ چکا تھا آپ کے تشریف لے جانے کے بعد دور آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اب زمانۂ اختلاف اس شخصیت کے ہاتھ میں آ گئی جس شخصیت کو بارگاہ عزتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہی اسلام کی عزت کے لیے تھا مانگا ہی اسلام کی کوئی اور الفاظ بھی تو آپ استعمال فرما سکتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں رات کی تاریکی میں گلاب کعبہ پکڑ کر دعا کر رہے تھے یہ بھی تو فرما سکتے تھے اے اللہ مجھے عمر دے دے تاکہ مخالفوں کی مخالفت سے میری جان چھوٹ جائے اے اللہ مجھے خطاب کا بیٹا دے دے تاکہ مکہ کی دھرتی پر میری دھات بیٹھ جائے نہیں آپ نے جب فاروق اعظم کو مانگا تو یہ فرما کے مانگا اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام کو عزت ملتی ہے عمر بن خطاب کے اسلام قبول کر دے اسلام کی عزت کے لیے مانگا اللہ نے اسلام کی عزت کے لیے دیا تو پھر دیکھیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام کی عزت کو 4 چاند لگائے کیسے 4 چاند لگائے 10 سال کا عرصہ گزرا ہے اسلام کی سرحدیں اتنی وسیع ہوئی ہیں کہ ایران کی سلطنت جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی جو اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور ہونے کے بعد آپ کی فاروق اعظم کا دور ہے مسلمانوں کی گھوڑوں کی ٹیپوں میں وہ سلطنت ایران کمال ہو جاتی ہے کیسے اور کس طرح کی بڑی طاقتیں مسلمانوں کو جوتوں کو چومنے لگتی ہیں فتح و کامرانی مسلمانوں کا مقدر بنی 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے 44 لاکھ مربع میل تک اسلام کا رتبہ پھیل گیا. حضرت معاویہ کا دور ہے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پھیرا لہرانے لگا. اس وقت کی آباد دنیا میں یہ سب سے بڑی سلطنت تھی. اور حضرت معاویہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو تکمیل حاصل ہوئی کہ دنیا کے اکثر حصے پر اسلام غالب آ گیا اور اسلام تمام ادیان باطلہ پہ چھا گیا.
امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ
دوستو
معاویہ.
یہ تھوڑی سی تفصیلات عرض کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں کہ مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے شیعت کے خلاف رافضیت کے خلاف جو آواز بلند کی اس آواز بلند کرنے اور اس کام کرنے میں اسلام کے غلبہ والی جو ایک مقصد ہے ایک فکر ہے اس غلبہ اسلام کی فکر کا تعلق رافضیت کے خلاف کام کرنے سے کیا ہے؟ توجہ رکھنا. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کی سوچ یہ تھی کہ جب اسلام کے قدم بڑھ رہے تھے جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا پھر سوچنے کی بات یہ ہے یہ بڑھتے ہوئے قدم رک کیوں گئے؟ اسلام پھیلنے کے لیے آیا تھا اور خوب پھیلا پھر اچانک یہ سکڑنا کیسے شروع ہوا؟ مسلمانوں کی وحدت انتشار کا شکار کیسے ہوئی؟ مسلمانوں کی قوت پارا پارا کیسے ہوئی؟ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم جام کیوں ہوئے اور پیچھے کو کیوں ہٹنے لگے؟ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس نقطے پر غور کرنے کے بعد ایک آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جب تک ان اسباب کو سمجھ کر ان کا ازالہ کر نہیں لیا جاتا کہ یہ وہ راستے ہیں یہ وہ پہاڑ ہیں جو غلبہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. پہلے یہ پہاڑ توڑ کرنے ہوں گے تب اسلام کا غلبہ ہوگا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ سمجھا جائے غلبہ اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے. اسلام کے غلبہ کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ آئیے دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے دور میں اسلام تیزی سے بڑھا دے ایک یورپ کا مستشرق یہ لکھنے میں مجبور ہوا. اس نے کہا اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا میں کفر کا نام و نشان نہ ملتا. ہر طرف اسلام ہی غالب ہوتا کفر اس قدر مٹ چکا ہوتا کہ اس کا تذکرہ کتابوں میں تو ہوتا مگر اللہ کی دھرتی پر کہیں بھی کفر کا نام و نشان نظر نہ آتا. جب ایران فتح ہوا روم کی صدرت سرنگو ہو گئی اس وقت مجوسیت نے یہودیت نے اور نصرانیت نے سر جوڑا جو پھیلا اور اسی طرح مجوسی ابو جوڑو فیروز اور ایران کا ایک بہت بڑا سلام جو اوپر اوپر سے اسلام لا کر مدینے میں آ چکا تھا یہ تینوں جمع ہوئے اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کا راستہ تلوار کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا مسلمانوں کا مقابلہ میدان میں نہیں ہو سکتا لہذا سازش کے ذریعے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکے جائیں. کیا سازش کی جائے کیا راستہ اختیار کیا جائے کہ مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم روکے جائیں؟ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی قیادت چھین لو. دشمن جانتے تھے کہ اگر فاروق اعظم کی قیادت مسلمانوں سے چھین لی گئی تو ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں گے. چنانچہ یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ وہ پہلی سعادت تھی جو اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے معرض وجود میں آئی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا، اب پھر وہ اس نقطے پر جمع ہوئے کہ مسلمانوں سے حضرت عثمان غنی کی قیادت و سیادت کو بھی چھین لیا جائے. چنانچہ اس کے لیے بھی عبداللہ ابن سبا نے بہت بڑی سازش کے ذریعے بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حج کے مہینوں میں باغی مدینہ میں لے آیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کا غلبہ روکنے کے لیے یہ دوسری بڑی سازش تھی. پھر کیا ہوا کہ جب قیادت اور قیادت حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں آئی، اب دشمن جانتا تھا کہ یہ وہ شخصیت ہیں اگر امت مسلمہ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر کفر کا نام و نشان نہیں بچے گا. اس نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو آپس میں دست و گریبان کرا دیا جائے. چنانچہ تاریخ اسلام کی وہ دو جنگیں ظہور پذیر ہوئی کہ جس میں 60,000 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے. افتراق و انتشار کا ایک ایسا دور شروع ہوا کہ جس کے نحوست کی وجہ سے مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں میں سے نہ صرف بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں نے ایک انچ بھی مزید فتح نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کی آپس کے افتراق و انتشار کی وجہ سے امت پارا پارا ہو کر رہ گئی. یہ تیسری سازش تھی. اب دیکھیے جب پوری ملت اسلامیہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے متفق و متحد ہو گئی اور اس اتفاق کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے رکے ہوئے قدم پھر آگے بڑھنے شروع ہوئے، تو اب دشمنوں نے کہا کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ حضرت معاویہ کے قدم روک دیے جائیں. پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن جب ایسا نہ ہو سکا تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر ایسے ایسے رسیقانہ حملے شروع کیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مگر وہ تدبر معاویہ، یہ حضرت معاویہ کی فہم و فراست تھی کہ آپ نے ان سازشی عناصر کی کمر توڑ کر رکھا. یہ طویل سلسلہ ہے. حضرت معاویہ کے بعد بنو امیہ کی حکومت کو دیکھ لیجیے، پھر بنو عباس کے دور کو دیکھ لیجیے، آگے بڑھتے چلے جائیے، 14 صدیوں کا مطالعہ کیجیے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے جس دور میں بھی اسلام کے قدم بڑھنے کے لیے اٹھے ہیں یہ سازشی عنصر فوراً رکاوٹ بنا ہے اور اس نے مسلمانوں میں اس طرح کا انتشار پیدا کر کے مسلمانوں کی قیادت کو قتل و غارت گئی یا کسی سالت کے نتیجے میں راستے سے ہٹا کر مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے. اگر یہ بات اتنی آپ سمجھ میں آ چکی ہے، اب میں پردہ اٹھاتا ہوں اس سالت سے، میں اس چہرے کو سامنے لاتا ہوں جو سالت 1400 سال سے اسلام کا راستہ روک رہی ہے اور آج بھی وہ سازش پاکستان میں، وہ عنصر پاکستان کی سرزمین پر اسلام کا راستہ روکنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. پاکستان ہو، افغانستان ہو، سعودی عرب ہو، دنیا میں جہاں بھی اسلام کے لیے کوئی کام ہوگا فوراً یہ سازشی عنصر راستے میں آ کر رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا. دوستو، یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ قاتل کون ہے، کس طبقہ اور گروہ سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا آج بھی کوئی گروہ ایسا ہے جو قاتل فاروق اعظم کو اپنا رہنما، اپنا لیڈر تسلیم کرتا ہو؟ تو آپ بتلائیں کہ یکم محرم الحرام کو اس دن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں وہ کون سا طبقہ ہے جو آج بھی عید بابا شجاع مناتا ہے؟ جو آج بھی عید بابا کون مناتا ہے؟ کون ہے؟ ابو لولو فیروز مجوسی، بے ایمان قاتل فاروق اعظم کو بابا شجاع کے نام سے پکارتے ہوئے خراج تحسین پیش کرتا ہے، اور چونکہ ابو لولو فیروز اس کا نام فیروز تھا، اس کے نام کے عقیدت کے پیش نظر اپنے ہاتھ میں فیروزہ ڈالتا ہے، قاتل فاروق اعظم کے نام کے نام کا منسوب پتھر کر کے اس پتھر کو اپنی انگلی میں ڈال کر اس بات کا تاثر دینا چاہتا ہے کہ جس شخص نے فاروق اعظم کے وجود پر زلزلے لگائی تھی اور جس نے خنجر سے آپ کے وجود پر کو زخمی کیا تھا، آج یہ قاتل فاروق اعظم کو سلام پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جان لیجئے اسلام کا راستہ روکنے والا دشمن اول اگر کائنات میں آج بھی کوئی موجود ہے وہ سوائے شیعہ کے دوسرا کوئی نہیں ہے۔ کیوں جناب؟ قاتل فاروق اعظم کو بابا شجاع کے نام سے آج یاد کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ عید بابا شجاع منائی جاتی ہے یا نہیں منائی جاتی؟ آگے چلیے، حضرت عثمان غنی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ 18 ذی الحجہ کو۔ آج کون سا گروہ طبقہ ہے جو 18 ذی الحجہ کو عید مناتا ہے؟ آپ بتلائیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت، آپ کی شہادت کا واقعہ کوئی معمولی نوعیت کا واقعہ تھا؟ آپ کی شہادت اتنا بڑا صدمہ تھی، روایات میں آتا ہے کئی دنوں تک مدینہ منورہ کی سرزمین پر شام کے وقت رونے کی آوازیں آتی مگر رونے والے نظر نہ آتے۔ جب پوچھا گیا بزرگوں سے کہ یہ آوازیں کون ہیں تو جواب ملا حضرت عثمان غنی کی شہادت پر جنات رو رہے ہیں، جنات رو رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں بلوائیوں نے کئی روز تک نماز ادا نہ کرنے دی، سناٹا رہا۔ بادشاہ بے کرام بیان کرتے ہیں کہ ان ایام میں نماز کا جب وقت ہوتا تھا تو ایسے لگتا تھا جیسے پیغمبر کی قبر سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ یہ اتنا ظلم تھا، اتنا مسلمانوں پر اندور غم کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا۔ اس دن 44 لاکھ مربع میل کا وہ حکمران جسے پیغمبر اسلام کے دورے برباد ہونے کا شرف حاصل ہے، اسے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے گھر میں ذبح کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں تم بتلاؤ کہ اس دن جو شخص عید مناتا ہے اس کے عید منانے کا مقصد کیا ہے؟ عید منانے کا مقصد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر خوشی منانا ہے۔ اور آج عید غدیر کون مناتا ہے؟ کون مناتا ہے؟ تو کیا ثابت ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا تعلق کس گروہ سے تھا؟ حضرت عمر فاروق کے قاتلوں کا تعلق کس گروہ سے؟ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کا تعلق کس گروہ سے؟ پھر آگے چلیے، وہ کون سا طبقہ ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں بدگمانیاں پیدا کر کے بصرہ کے قریب اتنی بڑی جنگ کروا دی کہ جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمان اور ہزاروں صحابہ ذبح ہو گئے؟ آپ تاریخ کو پڑھیں، آپس میں دونوں لشکر ملے اور دونوں کے رہنما ملے، باتیں یہ ہوئی کہ ہم جو جمع ہوئے ہیں ہمیں آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے انہیں سے قصاص لیا جائے۔ رات ہوئی، صلح کر کے ایک نقطہ پر جمع ہو کر دونوں لشکر اپنے اپنے پیروں میں چلے جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں یہی منافق طبقہ ایک طرف سے تیر دوسرے پہ چلاتا ہے، وہ تیر ان پہ چلاتے ہیں، اور مشہور کر دیتے ہیں کہ دوسرے لشکر نے وعدہ خلافی کی، وہ کہتے ہیں اس لشکر نے وعدہ خلافی کی. رات کی تاریکی میں جنگ شروع ہوئی، دوسرے روز شام تک جاری رہی، نتیجہ میں ہزاروں صحابہ کرام ذبح ہوئے. مجھے بتلاؤ، ہزاروں صحابہ کرام کو باہم دستوں کے روان کرانے والا اور صحابہ کرام کا خون بہانے والا طبقہ، آج بھی تاریخ سے پوچھئے کون ہے؟ اب تو تاریخ باقاعدہ نام لے کر کہتی ہے کہ اس طبقہ کا نام شیعہ ہے، اس طبقہ کا نام شیعہ ہے. پھر حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جنگ ہوا، اور اس جنگ سے پہلے دونوں طبقوں میں فیصلہ ہو گیا کہ ہم قرآن پاک کو اپنا حجم تسلیم کرتے ہیں. لشکر واپس پلٹے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلہ کا انکار کرنے والے اور خارجیت کا لیبل اپنے اوپر لگانے والے کون تھے؟ تاریخ سے پوچھو، تاریخ جواب دیتی ہے کہ یہ لوگ کون تھے؟ شیعہ تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث شخص کون ہے جس کے خنجر سے، جس کے تلوار سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ عبد الرحمان ابن ملجم. آج میں حیران ہوتا ہوں کہ جب شیعہ کے ذاکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایک مسلمان نے حضرت علی کو شہید کر دیا. مسلمان کہتے ہیں، کیوں مسلمان کہتے ہو؟ حقیقت کیوں نہیں بتلا دیتے کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ نے علی میں سے کہلاتا تھا، حضرت علی کا قاتل شیعہ ہے. اور پھر حضرت علی کی شہادت کے بعد جب حضرت حسن نے بیعت کر لی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر، کون تھے وہ لوگ جنہوں نے کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، آپ کے پہلو میں نیزہ مارا، آپ کو یا مذل المومنین کہا، آپ پہ آوازیں کسے، اور یہاں تک کہ آپ کو دہ دہ کے شہید کر دیا؟ نوازتے رسول کو گالیاں دینے والے، نوازتے رسول کو زخمی کرنے والے، نوازتے رسول کو شہید کرنے والے لوگ کام تھے. تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ شیعہ تھے. مجھے بتلاؤ، جب ہر مقام پر تمہیں شیعت نظر آتی ہے، پھر کیوں یہ کہتے ہو کہ اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیعہ ہے؟ میں کہتا ہوں خیر اس کو بھی چھوڑ دیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، حضرت حسین حضرت معاویہ کی وفات کے بعد، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے 12,000 یا 17,000 خط لکھنے والے کون تھے؟ کون تھے بلانے والے؟ کون تھے؟ اور جب آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، ان کے ہاتھ پر 90,000 بیعت کرنے والے کون تھے؟ لیکن ابن زیاد کے آتے ہی اس کی ایک تقریر سن کر مغرب کی نماز میں کوفہ کی مسجد سے دوڑ جانے والے کون تھے؟ حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھ کر دروازے بند کر لینے والے، یہاں تک کہ آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لانے والے کون تھے؟ جب یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ سے کوفہ کی طرف آتے ہوئے یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا قد خذلتنا شیعتنا، اور سادے شیعہ نے سب ضمیر کر چڑیا، ہمارے شیعہ ہم سے باغی ہو گئے. مجھے خط لکھ کر بلایا، میں نے جب مسلم بن عقیل کو بھیجا تو انہوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا. پھر بتلاؤ، کربلا کے میدان میں حضرت حسین کے وہ تمام خطبے، آپ کی تمام تقریریں کن کے خلاف ہیں؟ جب آپ پوچھتے ہیں تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا، اور فلاں شخص تم بتلاؤ، اور فلاں آدمی تم بتلاؤ، تم نے خط لکھ کر بلایا. آج جب نواز رسول تمہارے بلانے پر آیا ہے، حضرت حسین کے وہ تمام خطبے، آپ کی تمام تقریریں کن کے خلاف ہیں؟ جب آپ پوچھتے ہیں تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا، اور فلاں شخص تم بتلاؤ، اور فلاں آدمی تم بتلاؤ، تم نے خط لکھ کر بلایا. آج جب نواز رسول تمہارے بلانے پر آیا ہے. آج تم تلواریں لے کر ابن زیاد کے ساتھ مل کر میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو. مجھے بتلاؤ کہ تم اس طرح غداری کیوں کر رہے ہو؟ بتلاؤ یہ غداری کرنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ سب سے پہلے واقعہ کربلا کو بیان کرنے والا مقتل حسین کا مصنف ابو مخنف وہ ایک عجیب واقعہ لکھتا ہے. وہ کہتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب آپ کے اہل بیت کے خیمے لوٹے جا رہے تھے تو حضرت زینب فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص رو رہا ہے اور روتے ہوئے آگے آیا. آگے آ کر حضرت حسین کی چھوٹی بیٹی کے کان سے اس نے بالی کھینچ لی اور ہمیں کہا جو زیورات تمہارے پاس ہیں میرے حوالے کر دو. ہم نے زیورات اتار کر اس کو دے دیے. ہم نے زیورات اتار کر اس کو دے دیے لیکن وہ زیورات بھی لے رہا ہے, جیبیں بھی بھر رہا ہے اور ساتھ زارو قطار. حضرت زین فرماتی ہیں میں نے ان سے پوچھا ہمیں لوٹتا بھی ہے اور روتا بھی ہے, ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ یہ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا روتا تو میں اس بات پر ہوں کہ میں اہل بیت کا شیعہ ہوں, مجھے اہل بیت سے بڑی محبت ہے. جو ظلم اہل بیت پہ ہو رہا ہے میں اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے میں آپ نے فرمایا پھر لوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا لوٹتا اس لیے ہوں کہ میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا, میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا. پھر کربلا کے میدان سے یہ لوٹا پوٹا قافلہ جب کوفہ کے بازاروں میں آیا, کوفہ کی عورتیں کوفہ کے بچے وہ بیل کرتے ہوئے سر کے بال کھول کر محتم کرتے ہوئے آئے. ایک اور زبان کی آواز بلند تھی, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے کوفی عورتیں اور بچے ہیں جو آپ کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ نالا اور سرگرداں ہیں. آپ نے فرمایا ٹھہرو مجھے بات کرنے دو. پھر آپ نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ تم رو رہی ہو ماتم کرتی ہو جزا فضا کے عالم میں اپنے آپ کو مبتلا کیے ہوئے ہو اور تم روتے ہو تمہاری عورتیں روتی ہے. مجھے بتلاؤ اگر تم ہمارے اوپر ڈائے جانے والے ظلم پہ روتے ہو تو پھر کربلا کے میدان میں ہمارے اوپر ظلم کیا جائے تھا؟
حسین کے قاتل کیا پر لعنت, حسین کے قاتل کیا پر لعنت, یہ تیری چمل والی پہ لعنت, تیری چمل والے پہ لعنت, تیری چمل پہ لعنت.
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت زین العابدین کے خطبے پڑھو, حضرت زینب کے اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کے خطبات کو پڑھ لیجیے. ایک ایک اعلان کرتا ہے, بلکہ حضرت زینب نے تو ایک عجیب بات فرمائی, فرمایا جاؤ میں نبی کی نوازی تمہیں بد دعا دیتی ہوں, تم قیامت تک اسی طرح روتے رہو گے, تم قیامت تک اسی طرح روتے رہو گے. دوستو میں بات کہاں تک لے آیا کہ حضرت حسین کو بلانے والے کون, اور جب آپ کربلا میں پہنچے تو بے وفائی کرنے والے کون, آپ کے وجود پر تلواریں کھینچنے والے کون, اور خاندان نبوت کو لوٹنے والے کون, تاریخ کہتی ہے. پھر آگے دیکھیے, اب ایک اور دور شروع ہوتا ہے, بنو امیہ کے مقابلے میں بنو عباس کا دور آیا, اس میں بڑے بڑے ظالم آئے, اس میں ایک خاندان آیا جسے خاندان ابراہیم کا کہا جاتا ہے. پورا کا پورا خاندان یہ وہ تھا جس نے بنو عباس کے دور میں تمام طرف سے شاہی پہ کنٹرول کر لیا تھا اور سرے کا شیعہ خاندان تھا. اس نے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے اور جو مسلمانوں کے ساتھ غداریاں کی, مسلمانوں کے خون کو جس طرح اس خاندان نے پیا, تاریخ اس پر المیہ لکھتی ہوئی نظر آتی ہے. اس خاندان کے بعد بنو بورا خاندان آتا ہے, اس خاندان کے بعد کرام آتے ہیں, اس خاندان کے بعد ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے، ابو طاہر کرامتی یہ وہ لعنتی شخص تھے، یہ وہ شیعہ ہے جس نے بیت اللہ کے اندر اپنے گھوڑے کو لا کر بیت اللہ کے قریب باندھ دیا، گھوڑا مطاف میں پیشاب کرتا رہا، اور یہاں تک اس نے ایک شخص کو کہا کھڑے ہو کر یہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کر پرنالا اتار دو، اور میں یہ پرنالا برداشت نہیں کرتا. ایک شخص چڑھا گر کے مر گیا، دوسرا شخص چڑھتا ہے گر کے مر جاتا ہے، اس کے دل پہ روب جاری ہوا، پرنالا تو نہ اتار سکا، یہ اتنا بڑا بالک نکلا کہ حجر اسود کو نکال کر لے گیا، حجر اسود کو نکال کر. دوستو 25 سال تک، بعد تاریخ کی کتابوں میں 23 سال تک، 23 سال تک بیت اللہ میں حجر اسود نہیں رہا. عبیدی خاندان شیعہ جنہوں نے مصر پر حکومت کی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیت اللہ کے ساتھ یہ حشر کیا، مسلمانوں کا خون بہایا، اسلام کے بڑھتے ہوئے قدم روکے. پھر کون تھا حسن بن صباح کہ جس ظالم نے ایسے صدائی پیدا کیے؟ ایک طرف نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی، دنیا عیسائیت سے سلیبی جنگوں میں مصروف تھے، وہ عیسائیت کو شکست پر شکست دیتے چلے جاتے تھے، مگر حسن بن صباح اس ظالم شیعہ کے تیار کرتا فدائی. کبھی نور الدین زنگی بھی حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی صلاح الدین ایوبی بھی حملہ آور ہوتے ہیں. ان فدائیوں نے مسلمانوں کے مشہور جرنیل اور بڑے بڑے سپہ سراروں کو راستے سے ہٹایا. ماں صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی پہ قاتلانہ حملے کیے تاکہ یہ لوگ اسلام کے قدموں کو آگے نہ بڑھائیں، دنیا کفر کو شکست نہ دیں. اور پھر تاریخ سب سے زیادہ ماتم جس واقعہ پہ کرتی ہے وہ واقعہ ہلاکو اور چنگیز کا واقعہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ آخر بغداد پر حملہ کرنے والے ہلاکو کو دعوت دینے والا کون تھا؟ کون تھا؟ نصیر الدین طوسی ابن القمی، ایک مسلمانوں کا وزیر اعظم بن کر خلیفہ کو مشورہ دیتا ہے کہ فوج کو کم کر دیجئے. جب فوج ختم ہو گئی تو نصیر الدین طوسی اپنے ساتھ ہلاکو کو لے کر بغداد میں چڑھ آیا، مگر ابھی وہ اس بات سے ہلاکو ڈرتا تھا کہ مسلمان کہیں میرا مقابلہ نہ کریں. ان دونوں شیعوں نے مل کر بغداد پر ہلاکو کو مسلط کیا. اس نے بغداد کی گلیوں میں 50 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا، مسلمانوں کے سروں کے میعاد تعمیر کیے گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سانحہ سکوت بغداد جو پیش آیا ہے، امت مسلمہ کی اتنی بڑی تعداد میں جو قتل و غارت ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار کون تھا؟ کون ذمہ دار تھا؟ شیعہ تھا. اور آپ دور مت جائیے، آپ حیران ہوں گے کہ ٹیپو سلطان جس نے انگریز کے مقابلے میں اپنے آپ کو منظم کیا، انگریز کے دانت کھٹے کیے، یہ ٹیپو سلطان تھا کہ انگریز کے مقابلے میں آ کر ایک طرف اس نے فرانس کو خط لکھے اور دوسری طرف ٹیپو سلطان کا خط والی کابل کو جاتا ہے، اور اس نے کہا اے والی کابل، تو بھی محمد رسول اللہ کا امتی ہے، میں بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میرا ساتھ دو تاکہ بر صغیر میں انگریز کے قدم نہ جم سکیں. یہ واقعہ شاید آپ نے نہ سنا ہو. والی کابل بہت بڑا لشکر لے کر ٹیپو سلطان کی حمایت کے لیے کابل سے چلا، پشاور سے ہوتا ہوا لاہور پہنچ گیا. لیکن جب انگریز کو پتا چلا کہ ٹیپو سلطان کی حمایت میں کابل کا پہنچا آ گیا ہے، آپ تاریخ کو پڑھیے اٹھا کر. عبداللہ بٹ نے ایک کتاب لکھی ہے ٹیپو سلطان پر، 450-500 صفحات کی ہے. اس نے لکھا ہے انگریز نے دینی سے ایک شیعہ ڈاکٹر کو پیسے دے کر بلکہ ایک وفد کو ایران بھیجا. وہ وفد ایران میں پہنچا، اس نے جا کر وہاں وعدہ کیا اور کہا ایران کے حکومت والوں، جو والی کابل ٹیپو سلطان کی حمایت میں آ رہا ہے وہ سنی ہے، ہم شیعوں کے دشمن ہے، لہذا کسی طرح اس قافلے کو اس لشکر پر روکو،
چنانچہ ایران سے ایک لشکر چلا، اس نے کابل پہ حملہ کیا اور اس والیے کابل کے خلاف بغاوت کروا دی. نتیجہ کے طور پر والیے کابل لاہور سے ٹیپو سلطان کی طرف جانے کی بجائے واپس پلٹا. جب وہ واپس گیا تو پھر ٹیپو سلطان کی حمایت میں نہ آ سکا. ٹیپو سلطان جگہ تنہا انگریز کا مقابلہ کرتا رہا. جب انگریز پھر بھی ٹیپو سلطان پہ غالب نہ آ سکا تو اس نے پھر پیسے کے ذریعے ٹیپو سلطان کے جس وزیر اعظم کو خریدا، وہ وزیر اعظم جسے آج بھی دنیا میر صادق کے نام سے جانتی ہے، تاریخ سے پوچھو میر صادق کون تھا، کون تھا. اور ادھر سے نظام شاہی جو قریبی مسلمانوں کی سلطنت تھی، جس کے ساتھ ٹیپو سلطان نے رہ و رسم پیدا کیے، یہاں تک کہا کہ میں اپنی بیٹیا تمہارے شہزادوں کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم میرے ساتھ مل کر انگریز کا مقابلہ کرو. نظام شاہی کا وزیر اعظم بھی شیعہ تھا، اس نے کہا کیونکہ تو ایک سنی ہے، ہم شیعہ لوگ تیرا ساتھ نہیں دے سکتے. جس کے نتیجے میں ٹیپو سلطان شہید ہوا. انگریز کے خلاف ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی جو دم توڑ گئی. دوستو، آج بر صغیر میں 150 سال تک اگر انگریز مسلط رہا ہے، خدا کی قسم انہی لوگوں کی گفتاریوں کی وجہ سے مسلط رہا ہے، انہی لوگوں کے انگریز کے تعاون کرنے کے واسطے رہا ہے. ساری تاریخ کو کنگال لیجیے، آپ کو قدم قدم پر یہ نظر آئے گا کہ اسلام کا راستہ روکنے والی سب سے بڑی سازش اگر عالم اسلام کو نظر آئی ہے تو وہ سازش کون سی تھی، کون سی تھی. تاریخ کے حوالوں سے بات کی ہے، کوئی اٹھ کر اس تاریخی حقیقت سے انکار کر سکتا ہے، کوئی کہے یہ واقعات غلط تھے. مولانا حق نواز کی فکر کیا تھی. اب آتا ہوں تقریر کی طرف، ابھی تو میں نے صرف بنیاد باندھی ہے، اب آئیے تقریر کی طرف. مولانا حق نواز شہید نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے اس حقیقت کو کٹانا کہ جب تک اسلام کے غلبہ کے راستے میں پیدا ہونے والی، جلا جلا کر سر اٹھانے والی اس سازش کا سر کچلا نہیں جاتا، اس وقت تک مسلمان دنیا میں غالب ہو. میں کہتا ہوں دور مت جائیں، آپ بتلائیں یہ طالبان جس طرح کندھار سے اٹھے اور پھر ایک طالبان چھاتے چلے گئے، کون وہ قوت اور طاقت ہے کہ جس نے اسلام کا نام لے کر طالبان کا راستہ روکا ہے اور طالبان کے مقابلے میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے. دنیا بھر کے مسلمانوں میں اگر کوئی آپ کو نظر آئے گا تو کوئی سوائے ایران کے کوئی دوسرا آپ کو مسلمانوں میں سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر کوئی آتا ہے نظر؟ کیا طالبان کے خلاف سعودی عرب نے کوئی فوج بھیجی ہے، کویت نے بھیجی، مصر شام نے بھیجی، الجزائر یا پاکستان نے بھیجی، بنگلہ دیش نے بھیجی؟ طالبان کے خلاف اگر کوئی فوج لے کر افغانستان کی سرحد پر آیا ہے تو وہ کون ہے، کون ہے وہ؟ ان حقیقتوں کو پیش نظر رکھیے. اور سب سے بڑی بات، جیسے میرے محترم بھائی مولانا سیف الرحمان درخواست مدثر العالی فرما رہے تھے، ہم نظام خلافت راستہ کا احیاء چاہتے ہیں. شیعہ جانتا ہے کہ ہر مسلمان اس بات کا دائی ہے کہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر ویسی حکومت قائم ہو جائے جیسے خلفائے راشدین کے دور میں تھی.
خلافت راستہ، خلافت راستہ،
آپ بھی یہی کہتے ہیں. لیکن آپ بتلائیں کہ جو گروہ اور طبقہ خلفائے راشدین کو ظالم، غاصب، جابر، یہاں تک کہ جو ان مقدس شخصیات کو اسلام سے بھی محروم قرار دیتا ہے، وہ ان کے نظام کو نافذ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ انگریز خلفائے راشدین کے دور کی تعریف کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. 1936 میں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا جب کانگریس نے ہندوستان میں حکومت بنائی، اس وقت نہرو نے اپنی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، میری کابینہ میں ہندو بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، میں اپنے وزیروں سے کہوں گا ہندوستان کی رعایا کی خدمت ویسے کرو جیسے عمر فاروق کیا کرتے تھے. مسلمانوں ہندو صحابہ کرام کی تعریف کریں، انگریز صحابہ کرام کی تعریف کریں، کافر صحابہ کرام کی تعریف کریں، اور نظام خلافت راستہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظر آئیں، مگر یہ طبقہ وہ ہے جو جلا جلا کھڑے ہو کر نظام خلافت راستہ کی مخالفت کرتا ہے. اب بتلاؤ جب تک اس طبقہ کا سر کتلا نہیں جاتا ہے اور اس سازش کے چہرے سے نقاب نہیں ہٹا دیا جاتا، اس وقت تک دنیا میں اسلام غالب ہو اسلام غالب. یہی بات ہم سمجھاتے ہیں، ہم ہر لیڈر کی قدر کرتے ہیں، ہر لیڈر کا احترام کرتے ہیں، جو بھی کہتا ہے کہ ہم اسلام چاہتے ہیں ہم ایسے لیڈر سے کہتے ہیں آگے بڑھئے. سپاہ صحابہ آپ کی خادم ہے، سپاہ صحابہ آپ کی. میں نے تو بہت بڑے بڑے لیڈروں اور رہنماؤں کو خط لکھے جیلوں سے، میں نے کہا آپ نعرہ لگاتے ہیں انقلاب کا، ہم آپ کے خادم اور نوکر ہیں. انقلاب بیانوں سے نہیں آئے گا، انقلاب قراردادوں سے نہیں آئے گا، انقلاب کے لیے ضرورت قربانی کی ہے، خون کی ہے. میں آپ کو 10,000 نوجوان دیتا ہوں، آپ اشارہ کریں یہ جیلیں بھر دیں گے، آپ اشارہ کریں یہ اسلام کے لیے جان دے دیں گے، کیونکہ جب تک اسلام کے انقلاب کے لیے قربانی نہیں دی جاتی اسلام کا انقلاب اس سرزمین پر آپ. اور دوسری بات، کوئی جماعت، کوئی اتحاد، کوئی سیاسی جماعت اس وقت تک پاکستان میں اسلام نافذ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی جماعت اور اتحاد سے شیعت کو نکال کے باہر نہیں کر دیتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اتحاد میں شیعہ ہو اور پھر اس اتحاد کے دائیے کہیں ہم نظام خلافت راستہ کا احیاء چاہتے ہیں؟ یہ بات ممکن نہیں ہے، ہرگز ممکن نہیں ہے. خلفائے راشدین کا دشمن کیا بات کہی بہاولپور میں مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ نے، الیکشن کا دور تھا، آپ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا سنیو تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم متاثر ہیں، فرمایا میں ایک بات کہتا ہوں، الیکشن کا دور ہے، کوئی شیعہ کھڑا ہو جائے یہ اعلان کرے کہ میں آج 1400 سال کے بعد سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل، خلافت بلا فصل کا ووٹ دیتا ہوں. فرمایا آج بھی کوئی ایک شیعہ کھڑے.
الحمدللہ وحدہ،
اور خلافت کا ووٹ دینے کو تیار ہے. فرمایا مسلمانوں اس کے تعصب کا عالم یہ ہے، وہ 1400 سال کے بعد بھی صدیق اکبر کو خلافت کا ووٹ دینے کے لیے تیار ہے، اور تمہاری رواداری کا یہ عالم ہے، بلکہ بے وقوفی کا عالم یہ ہے کہ صدیق کے دشمن کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مسلمانوں آپ حیران ہوں گے، میں نے مدینہ منورہ میں بھی یہ بات کہی تھی، میں نے کہا یہاں دلیل کی ضرورت نہیں. آپ دیکھو دو شخص ہیں، ایک مسلمان ہے ایک شیعہ ہے، دونوں پاکستان سے جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، حرمین کا سفر کرتے ہیں، طواف اکٹھے کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی اکٹھے کر رہے ہیں، حج میں اکٹھے ہیں، عمرہ میں اکٹھے ہیں، یہاں تک کہ مدینہ کے سفر میں اکٹھے ہیں، مدینہ میں پہنچ گئے، مسجد نبی میں داخل ہوئے، نوافل ادا کیے، ریاض الجنہ میں پہنچے تو اکٹھے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ کے روضے پر پہنچے تو اکٹھے تھے. مگر اب دیکھیے حضور کی ذاتی اثر پر درود و سلام پڑھنے کے بعد جب مسلمان آگے بڑھا، حضرت ابوبکر عمر کے دروازے پر آئے، یہ شخص آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے آ گیا. شیعہ آگے بڑھنے کی بجائے اور اس سے لاکھ کہیے، ٹھہریے، اس سے لاکھ کہیے کہ جناب آپ اتنا سفر کر کے آئے ہیں، کچھ تو رواداری کا ثبوت دیجئے. میں حیران ہوتا ہوں افسران سے ہم سے کہتے ہیں کچھ رواداری، کچھ جناب نرمی، کچھ پیار سے کام لیجئے، کچھ برداشت سے کام لیجئے. ہم تو برداشت سے کام لیتے ہیں مگر ان کی حالت دیکھو، ہزاروں میل کا سفر کر لیں گے، قدم بڑھتے چلے جائیں گے، مگر رسول اللہ کے روضے پر حاضر ہو کر ایک قدم بھی آگے بڑھا کر حضرت ابو بکر و عمر کے سامنے حاضر ہونے کے لیے یہ لوگ تیار، یہ تیار. میں کہتا ہوں یہ دور کی بات ہے. آپ یہاں دیکھیے، محرم کے ایام ہو، ماتمی جلوس گزر رہا ہے، اچانک ڈی ایس پی اے سی صاحبان نے، انتظامیہ اور پولیس کے افسران نے دیکھا جلوس ہو کے، کہنے لگے ہم آگے نہیں جائیں گے، ہم تازیہ یہیں رکھیں گے. ہم نے تازیہ روک دیا اور مولا بھی روک گیا، مولا بھی روک گیا، مولا کھڑا ہو گیا. اے مولا یہ جیتے، کبھی مولا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی مولا چل پڑتا ہے، کبھی مولا رک جاتا ہے. اچھا اس دن تو تازیہ کو بھی مولا ہی کہتے ہیں، روک دیا، آگے نہیں بڑھیں گے. بھی کیا ہوا، پانی آ گیا، کوئی آگ لگ گئی ہے، کوئی طوفان آ گیا؟ کہتے نہیں، یہ تو کچھ نہیں ہوا، طوفان آتا تو ہم آگے بڑھ جاتے، آگے سیلاب آتا ہم آگے بڑھ جاتے، اب ہم آگے نہیں بڑھتے. کہ راستے میں ایک دروازہ ہے جس کے اوپر باب عمر لکھا ہوا ہے، جس کے اوپر باب عمر کا نام لکھا ہے. لہذا جب تک عمر کا نام مٹایا نہیں جاتا، ہم اس دروازے سے گزرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس گلی سے گزرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہاں پروفیسر بھی ہوتے ہیں، سیاستدان بھی ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے اتحاد بین المسلمین کے نعرے لگانے والے بھی ہوتے ہیں. پھر کوئی نہیں کہتا، یارو کوئی بات نہیں، برداشت کر لو، رواداری کا ثبوت دو. ایک ایک شخص سینہ تان کے کہتا ہے یہ ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے، ہم اس دروازے سے نہیں گزرتے جس دروازے پر عمر فاروق کا نام لکھا ہے. میں کہتا ہوں جو قوم فاروق اعظم کا نام برداشت نہیں کرتی، ہم اس قوم کو پھر مسلمان کہنا بھی برداشت، اس قوم کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہے نہیں ہے. ہم کہیں یہ کافر ہیں، کہتے ہیں جی یہ زیادتی ہے، وہ کہیں عمر فاروق کا نام جہاں لکھا ہے ہم وہاں سے نہیں گزرتے. اور جہاں کہیں صحابہ کرام کے نام نظر آ جائے، یہ بےمان طبقہ صحابہ کے نام کی طرف اشارے کر کر کے لانتے کرتا ہے. دوستو جو خلفائے راشدین کے نام پر لانتے کریں اور ان کے نام کو دیکھ کر ذم کریں کہ جب تک یہ نام مٹایا نہیں جاتا ہم آگے نہیں بڑھتے. اب بتلاؤ کہ یہ نظام خلافت راشدہ کا نعرہ لگانے والوں کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ یہ جب بھی ایسی جماعتوں کے ساتھ ملیں گے، ایسے اتحاد کا حصہ بنیں گے، یاد رکھو کہ جڑیں کاٹیں گے، یہ ان اتحادوں کو پارا پارا کریں گے. اور یہی وجہ ہے قومی اتحاد ہو یا کوئی اور اتحاد، اسلامی جمہوری اتحاد ہو یا کوئی اور اتحاد، جس میں بھی صحابہ کے دشمن گھسے ہیں، پھر انہوں نے ان اتحادوں کو پارا پارا کیا یا نہیں کیا؟ ملک میں اسلام نہیں آیا، ضیاء الحق کا نام نام نہار ایک اسلام تھا، لیکن جب شیعہ نے دیکھا کہ بہرحال اسلام کی بات ہو رہی ہے تو وہ مقابلے میں آ گئے. انہوں نے کہا ہم یہ اسلام بھی نہیں مانتے، آپ زکات مانگیں گے تو ہم زکات دینے کے لیے تیار ہیں. کون تھے جنہوں نے زکات سے انکار کیا؟ کس نے انکار کیا؟ دوستو فکر جھنوی یہ ہے کہ اس طبقے کو پہچانو، اس گروہ کو پہچانو، اس سیاسی عنصر کو پہچانو جو ہر دور میں اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا. سپاہی صحابہ کیا کر رہی ہے؟ ان ساسیوں کے چہرے سے پردے ہٹا رہی ہے، ان ساسیوں کے چہرے سے. ہم تو اٹھا رہے ہیں پردے، اور ہمارا پردہ اٹھانا اگر کسی کو اچھا نہیں لگتا تو پھر وہ ملک شاہ کے پاس چلے جائے. ہم تو صرف پردے اٹھاتے ہیں، پردے ہم تو ٹھہری بھائی. سپاہی صحابہ کا مقصد اب یہ دیکھ لو، یہ نعرے رکھ رہے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں سپاہی صحابہ والے، دو طرح کے گروہ بن گئے حکمرانوں، سوچو. اور شیعوں کہنا تسی بھی غور کرو. سپاہی صحابہ کو یہ کہتی ہے منافقوں کو پہچانو، منافقوں کو
پہچانو، اسلام کے دشمنوں سے جدا ہو جاؤ اور انہیں اپنی صفوں سے نکال جاؤ۔ جب ہم دلائل سے بات کرتے ہیں، اب میں نے کتنی طویل تقریر کی، اگرچہ یہ موضوع خشک تھا، آپ کو نعرہ لگانے کا بھی موقع نہیں ملا، لیکن میں نے اس کے باوجود کئی واقعات تسلسل سے بیان کیے ہیں کہ ہر دور میں اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے والی جو سازش تھی، اس سازش کا نام کیا تھا۔ میں نے ساری سازش بیان کرنے کے باوجود یہ کہا کہ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ سازشی عناصر کو زہر کر دو، سازشی عناصر کو زہر کر دو، ان کا تعارف کرا دو، ان سے جدا ہو جاؤ، انہیں اپنی صفوں سے نکال دو، تاکہ پھر جب آپ اسلام کے لیے کوشش کریں تو آپ کی کوشش کامیاب ہو جائے۔ اب جب ہم یہ پرامن کوشش کرتے ہیں تو پھر گالی اور گولی، پھر تقریب کاری اور دہشت گردی، پھر ظلم و تشدد، دونوں راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ شیعہ کی طرف سے گولی، گالی، راکٹ لانچر اور بم استعمال ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے مقدمات، ہتکڑی اور ڈیری کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور جب دلائل والی زبان کو روکو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لشکر جنگوی۔ اس لیے فیصلہ سیو اور حکومت پر چھوڑتا ہوں، سپاہ صحابہ والا کام ٹھیک ہے یا لشکر جنگوی والا، یہ ثواب بھی تمہاری ہے، جو تمہاری چوائس ہو، جو تمہارا انتخاب ہو کر لیجیے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں، اس دل کو تمہاری مرضی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں۔ سپاہ صحابہ یہی کہتی ہے، سپاہ صحابہ یہی کہتی ہے، اور آج بھی کسی نقطہ نظر پہ کار بند ہے۔ میں نے پہلے بھی شیر آباد میں کہا بھی اگر مینو ریاض بسرہ مل جائے، میں تو اس کو یہی سمجھاؤں گا، بھائی ریاض بسرہ دیکھو، قتل و غارت گری مسئلے کا حل، قتل و غارت گری مسئلے کا حل۔ لیکن اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ تورے کون سا پرامن رہ کر انصاف لے لیے، تو جو ماما بنا تھا، امن کا چاچا بنا تھا، پھر دیکھ کہ تجھے جیلوں میں کیسے ڈالا، پھر دیکھ کہ تیرے اوپر کاتلانہ حملہ کیسے ہوئے، بتلاؤ میں اسے کیا جواب دوں گا، پھر کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں، میں شیعہ سے کہتا ہوں، ٹھہرئے، میں شیعہ سے کہتا ہوں، ہماری چار قیادتیں مرکزی قائد شہید ہو گئے ہیں، چار مرکزی قائد، مولانا حق نواز شہید، مولانا جاوید رحمان فاروقی شہید، مولانا اسحاق قاسمی شہید، علامہ شعیب ندیم شہید، اور پھر اس کے علاوہ سید صادق حسین شہید، مولانا عبداللہ شہید، کیسے کیسے علماء شہید ہو گئے۔ لیکن اس کے برعکس حکومت کو میں یہ بات بطور لمحہ ذکریہ کے کہتا ہوں کہ آج تک شیعہ کی مرکزی یا صوبائی قیادت پر کوئی ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہو تو بتلاؤ۔ ہماری قیادت کر قیادت شہید ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی ایک بھی قاتلانہ حملہ شیعہ قیادت پر ہے، اس سے بڑھ کر امن پسندی کیا ہوگی؟ ساڑھے چار سال تک تشدد، تفتیش، ظلم و جبر سارے راستے سے گزارا گیا۔ میں کہتا ہوں ثابت کرو، کیا سپاہ صحابہ کی قیادت پر کوئی ایک الزام ثابت ہوا ہے کہ ہم نے کسی کو قتل کیا ہو یا قتل کرنے کا اشارہ بھی کیا ہو؟ لیکن اگر تمہیں ہماری امن پسندی اچھی نہیں لگتی، ہماری یہ پالیسی تمہیں اچھی نظر نہیں آتی، تو ٹھیک ہے، پھر دوسری پالیسی والے بھی آ گئے، ہم تسی جانو دے جانو، تم جانو اور وہ جائیں۔ لیکن دوستو، میں آپ سے کہتا ہوں، میں لشکر جھنگلی سے کہتا ہوں، عام میدان میں سپاہ صحابہ کے موقف کے عنوان پر مزید کام کرو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قوم آپ کے ساتھ ہے۔ میں ملک خان ریاض بسرہ کو دعوت دیتا ہوں کہ قتل و غارت والی راستہ اپنانے کی ابھی ضرورت پیش ہے، نہیں آئی ہے، اگر حکومت ساتھ نہیں دیتی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، عوام کی تائید ہمارے ساتھ ہے،
لہذا جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہو، عوام کی تائید ہو، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ. لیکن اگر حکومت یہ کہے کہ تم انہیں واپس بناؤ گے، قتل و غارت کری سے روکو گے اور انہیں نصیحت کرو گے، ہم تمہیں بھی ان کا ساتھی سمجھیں گے، ہم تمہیں بھی ان کا ساتھی سمجھیں گے، پھر اسی کا انہیں شالو شیرو جو مرضی کرو. سامد دوستو، جب تک اس ملک میں اسلام کے تقاضوں کے مطابق عدل و مساوات کا نظام نافذ نہیں ہوتا، اس ملک میں تو کیا دنیا کے کسی ملک میں بھی بغیر عدل و انصاف کے کوئی نظام بھی کامیابی سے ہم کنار، کوئی نظام بھی کامیابی سے ہم کنار، یہ کیسا انصاف ہے؟ ایک طرف سے آدم طارق ایم ایل اے ہو، ایم پی اے ہو، مولا جاؤ رحمان فاروقی جیسا عظیم قائد ہو، یہ تو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو، دوسری طرف بڑی مقدمات و الزامات ساجد نقوی پر ہو، اس کو گود میں بٹھا لو، یہ انصاف نہیں ظلم ہے. اور جب ظلم کا دور عام ہوتا ہے پھر لاقانونیت جنم لے کر رہتی ہے. اس لیے میں آج کے اس عظیم اجتماع کی وساطت سے دو پیغام دیتا ہوں. ایک پیغام لشکر جھنگوی کو ہے، ایک پیغام حکومت کو ہے، چلو تیسرا پیغام شیعوں کو ہے. تیسرا پیغام حکومت سے کہتا ہوں، عدل و انصاف سے کام لو، برابری سے کام لو. اگر مجھے گرفتار کرتے ہو تو پھر تمہیں شیعہ لیڈروں کو بھی گرفتار. اور شیعہ سے کہتا ہوں، باز آ جاؤ، ہمارے حوصلوں اور ہمارے صبر کو ہماری کمزوری مت سمجھو. دلائل کا جواب دلائل سے دو، گولی سے مت دو، کہ گولی کا راستہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا. گولی کا راستہ تمہیں بہت ہے، ابھی تو لشکر جھنگلی آیا میدان میں، مت مجبور کرو. یہ بات مجھے وہاں کہا کرتے، میں نے کہا مجھے گرفتار کیوں کیا؟ کہنے لگے آپ شیعہ کو قتل کراتے ہیں. میں نے کہا کمال کی بات ہے یار، میں شیعہ کو قتل کراتا ہوں، حالانکہ شیعہ کے قتل کو روکنے والا سب سے زیادہ میں ہوں، ہم تو روکتے ہیں. کہنے لگے نہیں جی آپ قتل کراتے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ دلیل سنو. کہنے لگے آپ کی جماعت ہے سپاہ، آپ کی جماعت ہے اور آپ ہیں جرنیل، تو سپاہ جرنیل کے حکم سے کام کرتی ہے، لہذا جتنے شیعہ قتل ہوئے ہیں آپ کے آرڈر سے ہوئے ہیں. میں نے کہا حیرت کی بات ہے کہ بعض علاقوں کے جو دیہات ہیں، میں ان دیہاتوں کا نام نہیں جانتا، اس میں قتل ہونے والے شیعہ کو کیسے جانتا تھا، میں کیسے جانتا تھا، لہذا یہ کام ایسے نہیں ہوا. کہنے لگے نہیں آپ نے کرایا. میں نے کہا اگر میں نے کرایا تو تم بڑے بیوقوف ہو. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا کمال ہے، جرنیل حکم دے دے شیعوں کا صفایا، شیعوں کا صفایا کر دو، اور صبح کو جناب ایک بھی نہ مرے، یا چھ مہینے میں دو چار مرے، یا شیعہ دو چار مہینوں میں ایک دو مرے، لیڈر جرنیل کرے، حکم جرنیل کرے اور شیعہ ایک بھی نہ مرے، یہ نہیں ہو سکتا. کی خیال ہے جی ایک آرڈر کاری دے ماں بھائی کہ رحیم یار خان کو صاف ہو تو کل شام کو کوئی دوائی میں ڈالنے کے لیے ملے گا؟ کوئی رحیم یار خان میں مل جائے گا؟ ایک بھی نہیں ملے گا. اس لیے اگر اکا دکا ہو تو سمجھو ذاتیات ہے، انفرادی بات ہے. یا لشکر جذبی کے کھاتے پا دیو اور جدن لگن لینا سمجھ جاؤ. ہن جرنیل نے آخیا، ہن جرنیل نے جس دن کہہ دیا ہم نے، پھر اکا دکا نہیں پھر لینے ہی لگے گی. لیکن میں اب بھی کہتا ہوں قتل و غارت گئی مسئلے کا حل، گالی اور گولی مسئلے کا حل، اور سپاہ صحابہ کا ہر جس یہ مشن نہیں ہے. ہم دلائل کی بات کرتے ہیں. یہ پہلا پیغام میں نے دیا شیعہ کو، حکومت کو، کہ انصاف سے کام لو، قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں ہے. شیعہ سے کہتا ہوں کہ بات سنو تمہاری تعداد ہی کتنی ہے, اگر برابر برابر بھی ایک دوسرے کے مریں برابر برابر بھی ایک دوسرے کے تمہارا کھاتا صاف ہو جائے گا اور ہم سمجھیں گے سنی ماؤں نے ایک دن بچے نہ جنے, ہم سمجھیں گے ایک دن کے لیے سنی ماؤں نے بچے نہیں جنے تھے. اور تمہارا تو نام و نشان بھی نہیں, تمہاری حالت تو وہی ہوگی کہ ایک آدمی گنجا کسی کے ساتھ شرط لگا لے کہ بھئی میرے سر پہ بھی بال ہے تیرے سر پہ بھی بال ہے, ایک بال تیرا اکھاڑیں گے ایک بال میرا اکھاڑیں گے, دیکھو کون ختم ہوتا ہے. تو پھر آدمی کیا کہے گا, وہ کہے گا جناب جتنے سر کے بال آپ کے ہیں اتنے تو میرے کانوں پر ہی ہیں, جناب کا سر تو بالکل صاف ہو جائے گا میرے سر پہ پھر بھی بہت رہیں گے میرے سر پہ. شیو یہ مقابلہ بازی نہ کرو, یہ مقابلہ بازی مت کرو, قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں. راکٹ لانچر بم اور گولیاں اگر تمہارے پاس ہیں تو ضرورت پڑی تو ہم بھی لا سکتے ہیں, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں. اور لشکر جھنگوی سے کہتا ہوں, ذمہ داری سے کہتا ہوں, ریاض بصرہ صاحب واپس آ جائیے, ہمیں آپ کے پرامن اور ایک مبلغ اور داعی کی شکل میں اپنی صفوں میں ہونے کا انتظار ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ قاتل اور تخریب کار کہلا کر چھپتے پھریں. قوم چاہتی ہے آپ قوم کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا موقف بیان کریں. اس لیے آپ ہتھیار رکھ دیں واپس ہماری صفوں میں آ جائیں, اس لیے کہ اللہ کی نصرت بھی ہمارے ساتھ ہے اور قوم کا تعاون بھی ہمارے ساتھ ہے. دلائل سے بات کریں, جس قوم کے ساتھ دلائل ہوں اس قوم کو گالی اور گولی کے استعمال کی ضرورت پیش ہے, گالی اور گولی کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آتی. اور پھر دلائل کے ساتھ ساتھ جب کسی قوم کا عمل بھی اس کے ساتھ ہو. اب آپ سے بات کروں, تین باتیں ہو گئی, ایک بات آپ سے, آپ سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں, آپ سپاہے جو کہتے ہیں ہم صحابہ کے سپاہی آج کر گئے. اچھا یہ ہاتھ ہے, اس ہاتھ کو ایسے کھڑا کیا تھا, سیدھا کرو, اب ایسے لاؤ یہاں منہ پر لاؤ, یہاں ایسے لاؤ, ایسے ذرا مٹھی بھرو مٹھی, جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا وہ سچ بتلاؤ کہ صحابہ کا سپاہی ہے نہیں سمجھے. جو نوجوان ہر صبح اٹھ کر نبی کی سنت پر اس طرح چلاتا ہے, حضور کی سنت کو ذبح کرتا ہے, اپنا چہرہ انبیاء صحابہ کرام کے برعکس کوئی اور بناتا ہے, جس شخص کو صدیق اکبر کا چہرہ پسند نہیں, فاروق اعظم کا چہرہ پسند نہیں, رسول عربی کا چہرہ پسند نہیں, سچ بتلاؤ وہ صحابہ کا سپاہی ہے, وہ صحابہ کا سپاہی ہے. ایک چہرہ اللہ کے نام کا ہے جو اللہ کو پسند صحابہ کو پسند, جس کو آمنہ کے لال کا چہرہ پسند ہے ہاتھ کھڑا کرے, سب کو پسند ہے. ٹھہری اب وہ ہاتھ کھڑا کریں, ٹھہر اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جو ہر صبح اپنے چہرے کو رسول کے چہرے کے برعکس بنانے کی فکر کرتے ہیں. ہاں جو صبح کو اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں راتوں رات یہ سنت رسول باہر کیوں آ گئی, اب اس پر اس طرح چلاؤ تاکہ اس کا نام و نشان ہے. ایک آدمی چہرہ تو انگریز کا پسند کرے, اور چہرہ کلنٹن کا پسند ہے یا رسول اللہ کا پسند ہے, انگریز کا بھی لالت اس کے چہرے پہ بھی دالت. اگر صحابہ کے سپاہی ہو کھڑے ہو کر وعدہ کرو آج کے بعد اپنے چہرے کے اس طرح نہیں چلائیں گے. نہیں جن کی داڑیاں وہ بیٹھو, جن کی داڑیاں وہ بیٹھو, جن کی نہیں ہیں وہ کھڑے ہو کر وعدہ کرو آج کے بعد اپنے چہرے پہ اس طرح چلائیں گے. اس طرح بھی نہیں چلانا اور کینچی بھی ایک کینچی بھی نہیں چلنی چاہیے بیٹھ جائے. ماشاءاللہ سب سے بڑا کام یہ ہے ایک داڑھی رکھ لیجیے پھر دیکھیے اللہ کیسی کیسی نیکیوں کی توفیق عطا کرتے ہیں. پانچوں نمازوں کی پابندی فرائض اسلام کے ارکان اسلام کی پابندی کریں گے اور بے نمازی صحابہ قصبہ ہی ہو سکتا ہے. حضور کے سپاہی صحابہ تھے, حضور کے صحابہ میں سے سپاہیوں میں سے کوئی ایک بے نمازی تھا؟ اچھا یہ بتاؤ حرام کی روزی کھانے والا سودی کاروبار کرنے والا صحابہ کا سپاہی ہو سکتا ہے؟ بے حیائی فحاشی اور اریانی کا دل دادا صحابہ کا سپاہی ہو سکتا ہے؟ تو پھر حرام کی روزی چھوڑ دو. حرام کی روزی بے حیائی کے حالات گھروں سے نکال کر آگ لگا دو. اچھا آپ جا رہے ہو, اچھا جو تھک گئے وہ چلے جائیں, دوسرے جو نہیں تھکے بیٹھ جائیں, جو تھک گئے وہ کھڑے رہیں, پتا تو چلے کتنے تھکے. نہیں اچھا ادھر کتنے تھکے ہیں بھائی, یہ آپ کے پیچھے والے تھکے ہیں, وہ جو دروازے کے پاس کھڑے ہیں وہ تھکے ہیں بھائی, جو تھکے ان کو اجازت دے دیتے ہیں. دوستو کام کی باتیں تو اب آئی ہیں, کام کی باتیں عمل کی دنیا میں آؤ. جب تک آپ اپنے آپ کو صحابہ کا سچا سپاہی نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا, آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا. آخری بات, 26 ستمبر کو ملتان میں انشاءاللہ العزیز 1,00,000 نوجوانوں سے ہم نے وعدہ لینا ہے کہ وہ اس پر وعدہ کریں گے. آج کے بعد ہم اپنے چہروں پر سنت رسول بھی سجائیں گے, نمازوں کی پابندی بھی کریں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ سب 26 تاریخ کو آئیں گے؟ بات سنیں بات, کوئی ساتھی حضرت شیخ الحدیث مولانا شفیق الرحمان درخواستی صاحب مدذل العالی کی دعا کے بغیر مت جائے. ساری کانفرنس کا لب لباب خلاصہ دعا ہے, دعا میں شریک ہوں. قبولیت کے لمحات ہیں, رات کا آخری وقت ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں سچا صحابہ کرام کا سپاہی بنا دے.
اور اللہ سے دعا کر لو توجہ قلبی کے ساتھ, ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت ہے سب بیٹھ جائیں, علماء ہیں تو علماء ہیں دینی احباب ہیں, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ہم صحابہ کی عظمت پر اپنی جان مال قربان کر سکتے ہیں.